ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فزلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے مضطرب تھی وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بتحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جامعہ عثمانیہ سٹل ٹاؤن جھنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں آج کا یہ پروگرام جو ربیع الاول کی 4 تاریخ کو مولانا محمد الیاس صاحب بالا کوٹی اور چودھری عبدالحمید صاحب لدھیانوی کے شدید اصرار پر منعقد کیا گیا ہے اس میں مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ربیع الاول کے اسی مہینے کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کروں اور حضور علیہ السلام کی شان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں. چونکہ 6 اکتوبر کو الیکشن بھی آ رہا ہے اس لیے کچھ حصہ اس تقریر کا اس عنوان پر بھی ہوگا, اور آپ بھی اس کے شدت سے منتظر ہیں. اور آج کل ہمارے ہاں دلچسپی تقریروں میں سیاسی حالات پر زیادہ ہے, لیکن کچھ حصہ اصل موضوع کی طرف آپ کو توجہ کا طالب ہے. میرے بھائیوں, حضور علیہ السلام کی شان اتنی بلند ہے کہ میری زبان اور میرا قلم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں اور پتے درختوں کے کاغذ بن جائیں اور پوری زندگیاں بیت جائیں, نبی کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. کہو, مسلمانوں کا
ایمان ہے.
حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی؟ فانی بدایونی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ کہتا ہے کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. اور حضور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کی حالت بڑی عجیب تھی. دنیا کی حالت کیا تھی؟ جگن ناتھ آزاد نے کہا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا, جہانِ کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, سہم رحم مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحابِ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. یہ نبی کی شان ہے. کہو, یہ نبی کی
شان.
اور نبی کی شان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. پیغمبر کی شان کے کمالات کا کوئی ذکر نہیں کر سکتا. میرا دعویٰ ہے کہ میرا نبی کامل ہے, میرا نبی مکمل ہے, میرا نبی اکمل ہے. میرا نبی, آپ نہیں جانتے کہ قرآن پاک سارے کا سارا نبی کی شان میں بھرا ہوا ہے. بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ سارا قرآن نبی کی شان ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضور کی شان بیان کرو, تو اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن, قرآن کھولو قرآن کے ہر صفحے پہ نبی کا حسن بکھرا پڑا ہے. یہ نبی کی شان ہے. کہو, یہ نبی کی. میں کہاں سے آغاز کروں؟ میں سیرت کے زاویے کو کس طرف سے شروع کروں؟ میں نبی کی شان کا کون سا پہلو دیکھوں؟ پیغمبر کا مکے میں آنا نبی کی سیرت ہے، نبی کا مدینے میں پہنچنا نبی کی سیرت ہے، پیغمبر کا مکے کی گلیوں میں پھرنا نبی کی سیرت ہے، نبی کا آنکھ کھولنا نبی کی سیرت ہے، انگلی اٹھانا نبی کی سیرت ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جانا نبی کی سیرت ہے، لعاب پانی میں ڈالنا نبی کی سیرت ہے، اور پانی کا میٹھا ہو جانا نبی کی سیرت ہے۔ سیرت کا کون سا پہلو پیش کروں؟ میرے بھائیو، نبی کی پیدائش نبی کی سیرت ہے، نبی کا بچپن نبی کی سیرت ہے، نبی کا لڑکپن نبی کی سیرت ہے، نبی کی جوانی نبی کی سیرت ہے، نبی کا بڑھاپا نبی کی سیرت ہے، نبی کی آنکھیں نبی کی سیرت ہے، نبی کا حسن نبی کی سیرت ہے، نبی کا جمال نبی کی سیرت ہے۔ اور میں یہ سیرت کہاں سے تلاش کروں؟ قرآن کہتا ہے، نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے قرآن والضحا کہتا ہے، نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے قرآن واللیل کہتا ہے، نبی کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے قرآن ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہے، اور پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آتا ہے قرآن لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہتا ہے، اور میرے بھائیو، نبی کے سینے کا ذکر آتا ہے قرآن الم نشرح کہتا ہے، اور پیغمبر کے کردار کا ذکر آتا ہے قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے، نبی کے اخلاق کا ذکر آتا ہے قرآن انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے، نبی کی ختم نبوت کا ذکر آتا ہے قرآن ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین کہتا ہے، نبی کے شہر کا ذکر آتا ہے قرآن لا اقسم بهذا البلد کہتا ہے، نبی کے زمانے کا ذکر آتا ہے قرآن والعصر کہتا ہے، نبی کے کمالات کا ذکر آتا ہے قرآن انا ارسلنا کا شاہدن کہتا ہے، مبشرن کہتا ہے، نذیرن کہتا ہے، داعین الی اللہ کہتا ہے، باذنہ و سراجا منیرا کہتا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی
شان ہے۔
ایک ایک لفظ پہ ساری ساری رات تقریر ہو سکتی ہے، ایک ایک لفظ پہ ساری رات باتیں ہو سکتی ہیں۔ 14 صدیاں بیت گئیں، نبی کی شان کا انداز ہر شخص کا علیحدہ رہا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے النبی الخاتم۔ میرے بھائیو، کتابیں دنیا میں اور بھی بڑی آئیں، لیکن یہ تقریباً 150 صفحے کی کتاب النبی الخاتم، جس کے 400 عنوانات ہیں۔ کتنے عنوانات ہیں؟ ہر عنوان پر عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں میں 4 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں۔ کتنے عنوانات ہیں؟ 400 عنوانات ہیں۔ ہر عنوان پر شاہ جی نے کہا میں 4 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں، اور پھر بھی نبی کی شان ختم نہیں ہوگی۔ کتابیں دنیا میں اور بھی بڑی آئیں، لیکن النبی الخاتم نے نبی کی شان کیسے شروع کی؟ توجہ فرمائے، مولانا مناظر حسن گیلانی نے نبی کی شان کا آغاز کیسے کیا، کیا لکھا؟ پہلا لفظ دیکھیے، پہلی بات دیکھیے، پہلا لفظ یہ لکھا کہ یوں آنے کو تو سب آئے، یوں آنے کو۔ یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، پہلا لفظ کیا ہے کہ یوں آنے کو تو، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، لیکن مکے میں ایک ایسا آیا کہ وہ آنے کے لیے آیا، وہ آنے کے لیے آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا، وہ پھیلتا وہ پھولا تو پھولتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، اور ساری کائنات میں اس کی رحمت کی شعائیں پھیل گئیں۔ یہ نبی کی شان ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے نبی کی شان میں کتنی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتا ہے دیار یسرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں، دیار یسرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا۔ اور اسی مدینہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبی کے روزے کو دیکھ کر کہ میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی نبی کی شان بیان کریں، تو انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ 18 سال نبی کے روزے پہ بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے اور 18 سال میں ایک مرتبہ بھی جوتا نہیں پہنا ہے، کہ شاید اس جگہ پہ کہیں رسول اللہ کے قدم آئے ہوں اور کھجور کے اور تربوز کے چھلکے اٹھا کر ان کو پانی میں بھگو کر روزانہ پیتا تھا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے شہر کے چھلکے، یہ نبی کا عشق ہے۔ اور جب برطانیہ کی حکومت نے مدینہ منورہ سے مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کیا اور اس موقع پر حضور کے روزے کو خطاب کر کے سید حسین احمد مدنی نے فرمایا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی ہے، توجہ آپ کی۔ مولانا بالا کوٹی نے گرمی کی جگہ پر جلسہ رکھا ہے، گرمی کی جگہ پر نہ ہوتا تو بات انداز اور ہوتا، لیکن یہ جگہ گرمی کی ہے، اور میری یہ عادت ایسی ہے کہ گرمی کی جگہ پر مجھ سے بات نہیں، پنکھے نہیں، یہ نہیں، یہ حبس ہے، ویسے توجہ ہے میری طرف آپ کی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، میری طرف ذرا توجہ فرمائیں، ہے توجہ نہیں، پوری توجہ نہیں آپ کی، توجہ پوری کریں، ہے پوری توجہ۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کتنی خوبصورت بات کہی، حضور کی شان میں کہی، نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کر کہی کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی، ایسا بھی عشق ہو سکتا ہے، ایسی بھی محبت ہو سکتی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ مدینہ تشریف لے گئے، جہاں سے گنبد خضرا نظر آیا جوتا اتار دیا، لوگوں نے کہا پاؤں میں پتھر چبھیں گے، فرمایا جوتا اس لیے نہیں پہنتا کہ شاید اس جگہ پہ رسول اللہ کے قدم آئے ہوں، نانوتوی کا جوتا اوپر نہ آ جائے۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے جنہوں نے عشق و محبت کی آخری منظر کو چھو لیا، لوگوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبی کی شان بیان فرمائی، لیکن مولانا قاسم نانوتوی کے طرف منسوب ان اشعار پہ غور کریں کہ حضور کی محبت میں، نبی کے عشق میں، پیغمبر کے عشق میں جو اشعار مولانا قاسم نانوتوی نے فرمائے، مولانا نانوتوی نے جنت کو اللہ کی مشیت کو خطاب کیا اور مشیت الہی کو خطاب کر کے کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اور کیسی خوبصورت بات کہی ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کہا ہے، قدرت نہیں کہا، مشیت کہا ہے، فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم میں کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی پیغمبر کی شان کہاں تک بیان ہو سکتی ہے؟ میرا دعویٰ ہے، توجہ کریں، کہ اتباع کے لائق وہی ہے جو کامل ہو، اتباع کے لائق وہی ہے۔ حضور سے زیادہ کامل کوئی نہیں، حضور سے زیادہ کامل کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا کرے، جو اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے، جو بھی بڑا آدمی گزرا، آخر میں اس نے کہا افسوس ہے مجھے مہلت تھوڑی ملی، میں اپنے کام کو پورا نہیں کر سکا۔ جتنے بڑے بڑے ریفارمر، مسلم و مربی گزرے، فرما روا بادشاہ گزرے، آخر میں ہر ایک نے اپنے عجز کا، درماندگی کا، اور اپنے فروتری کا، اور اپنی پسماندگی کا، اپنے انکساری کا اعتراف کیا اور کہا افسوس ہے میں اپنی بات کو پورا نہ کر سکا، افسوس ہے میں اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا نہ کر سکا۔ آپ دور نہ جائیے، ایوب خان نے 10 سال حکومت کی، اس نے آخر میں کہا افسوس ہے میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکا، اقتدار چھوڑ دیا۔ بھٹو آیا، اس نے کہا افسوس ہے میں لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکا۔ جنرل ضیاء آیا، اس نے 11 سال کے بعد کہا افسوس ہے میں اسلام کو صحیح نافذ نہیں کر سکا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ہر ایک نے آخر میں کہا افسوس ہے میں اپنا کام پورا نہیں کر سکا۔ لیکن 1400 سال پہلے ایک پیغمبر، ایک قائد العالم، ایک کائنات کا والی ایسا گزرا ہے کہ 1400 سال پہلے اس نے وفات سے 3 مہینے پہلے عرفات کے میدان میں اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس نے کہہ دیا تھا کہ اے پیغمبر آج میں نے اپنے کام کو، اپنے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا دنیا کے لوگوں جس کام کے لیے میں محمد آیا تھا اس کام کو آج میں پورا کر چکا۔ جو کام کو پورا کر لے اتباع کے لائق وہی ہے، حضور اتباع کے لائق ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر کی شان کے کئی پہلو ہیں۔ نبی کی مکی زندگی، یہ نبی کی شان ہے۔ مدنی زندگی، یہ نبی کی شان ہے۔ حضور کی زندگی کے 63 سال ہیں۔ کتنے سال؟ کتنے سال ہیں؟ 11 سال کی عمر میں آپ نے شام کا پہلا سفر کیا، 22 سال کی عمر میں دوسرا سفر کیا، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، 26 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم پیدا ہوئے، 27 سال کی عمر میں حضرت زینب کی پیدائش ہوئی، 29 سال کی عمر میں رقیہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح 31 سال کی عمر میں حضرت ام کلثوم کی پیدائش ہوئی، 35 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش ہوئی، 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج پیغمبر کے سر پہ رکھا گیا، 41 سال کی عمر میں پیغمبر علیہ السلام نے خانہ بدوشی کا آغاز کیا، اور اسی طرح 43 سال کی عمر میں فطرت وحی کا زمانہ گزرا۔ تو آپ نے وانذر عشیرتک الاقربین کے مطابق پہلا اعلان مکہ کے چوک میں اور ایک پہاڑ پہ کیا۔ وہ اعلان بڑا عجیب و غریب تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور تاریخوں میں بھی موجود ہے، جس کا یہ لفظ بھی موجود ہے کہ حل وجد تمونی صادقاً و کاذبا، او لوگوں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو لوگوں نے کہا تھا ما وجدنا کا الا صدقا، اے پیغمبر تیری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، تیری صداقت والی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی ذرا انگلیوں پر گنو۔ میرے بھائیو، پیغمبر علیہ السلام کی ساری ہسٹری کو دیکھو، پوری زندگی کو دیکھو۔ 43 سال کی میرے نبی کی عمر ہے، 43 سال کی عمر ہے،
تینتالیس سال کی عمر، چالیس اور تین تینتالیس سال، یہ پیغمبر کی عمر ہے. فطرت وحی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، اور تینتالیس سال کی عمر سے ترپن سال کی عمر تک ان دس سالوں میں میرے نبی نے کون سا دکھ ہے جو نہیں اٹھایا؟ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی نے ہنس کر جواب دیا، پیغمبر کے گلے میں رسیوں کے ہار ڈالے گئے، نبی نے ہنس کر جواب دیا، پیغمبر کے چہرے پہ غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے، نبی نے ہنس کر جواب دیا، پیغمبر نے چوکوں میں لوگوں کو پکارا، گلیوں میں بلایا، بازاروں میں بلایا، کلمے کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، نبی کے چہرے کو مارا گیا، نبی کا چہرہ زخمی کیا گیا، نبی کے چہرے پہ پتھر مارے گئے، پیغمبر علیہ السلام کو طائف کی گلیوں میں، پیغمبر کو بے ہوش کر دیا گیا، طائف کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر کے پیغمبر کو زمین پہ گرا دیا گیا. لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا اور کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان دس سالوں کے اندر پیغمبر کو تکلیفیں آئیں. حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، اور اسی طرح عبد المطلب کی وفات پہلے ہو چکی تھی. ہر طرف دکھ تھے، پریشانیاں تھیں. حضور چوک سے گزرتے تھے، ابو جہل آوازیں کستا تھا، عتبہ آوازیں کستا تھا، پیغمبر کے گلے میں رسیوں کے ہار ڈالے گئے، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور نبی کی آنکھوں کے سامنے خباب ابن عرب کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا، اور ابن بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا. 53 سال کی عمر پوری ہو گئی، دکھوں کا دور پورا ہو گیا. نبی مدینہ میں پہنچے، پہلا سال پورا نہیں ہوا کہ جنگ بدر میں جانا ہوا، دوسرا سال ہوا، 55 سال کی عمر ہوئی، جنگ احد میں جانا ہوا، اور اسی سال کے آخر میں جنگ احزاب یعنی خندق کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد عشیرہ کا واقعہ، پھر اس کے بعد حدیبیہ کا واقعہ، پھر حنین کا واقعہ، پھر تبوک کا واقعہ، پھر جنگ خیبر کا واقعہ، ایک ایک جنگ ہوئی. میرے بھائیو 63 سال میرے رسول کی عمر ہے. ان 63 سالوں میں میرے پیغمبر کے پہلی 40 سال کیا ہیں، دوسرے 13 سال کیا ہیں؟ پہلے 40 سال صداقت کی زندگی ہے، عظمت کی زندگی ہے، رفت کی زندگی ہے، نبوت سے قبل کی زندگی ہے، بڑی روشنی ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن دماغ کا امتحان نہیں ہوا، دل کا امتحان نہیں ہوا. مکے کے 13 سالوں میں نبی کے دماغ کا امتحان تھا، مدینہ کے 10 سالوں میں نبی کے دل کا امتحان تھا. پیغمبر نے پہلے 13 سالوں میں 114 آدمیوں کو مسلمان کیا، اور آخری 10 سالوں میں 144,000 صحابہ محمد کے قدموں میں آئے. پیغمبر کے ہاتھوں کی برکات علیحدہ ہیں، پاؤں کی برکات علیحدہ ہیں، آنکھوں کی برکات علیحدہ ہیں، زبان کی برکات علیحدہ ہیں، لعاب مبارک کی برکات علیحدہ ہیں، قدموں کی برکات علیحدہ ہیں. توجہ فرمائیں، آنکھوں کی برکات بڑی عجیب ہیں، ہاتھ کی برکات کیا ہیں، انگلی کی برکات کیا ہیں؟ آسمانوں کی طرف انگلی اٹھتی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر نبی کی جھولی میں آ جاتا ہے. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی، یہ پیغمبر کی سیرت ہے. اور میرے بھائیو یہ بھی نبی کی شان ہے کہ ابو ہریرہ میرے پیغمبر کے دروازے پر آئے، فرمایا میری اماں مجھے روزانہ مارتی ہے، کہتی ہے تو محمد کا کلمہ کیوں پڑھ چکا ہے؟ اللہ کے نبی دعا فرمائے، ہاتھ کی برکت دیکھو، نبی کے ہاتھ اٹھے، فرمایا اللہم ہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. حضور نے دعا مانگی، دعا کے بعد ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جانے لگے، ایک آدمی نے راستے میں پکڑ لیا، کہاں جاتا ہے؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازہ بند تھا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو میرے بھائیو اما غسل کر کے فارغ ہوئی ہے، فرمایا ابو ہریرہ گھر نہ آ، جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. یہ نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ اور نبی کی نظر کرم کی برکت کیا ہے؟ پیغمبر کی زبان کی برکت کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام گلی سے گزر رہے ہیں، چوک میں ابو ہریرہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر آئے تو گزر گئے، عمر آئے تو گزر گئے، حضور گزرنے لگے، فرمایا ابو ہریرہ تو سر کے بل لیٹا ہوا ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا میں بھوکا ہوں، کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں. حضور نے انگلی پکڑی، ابو ہریرہ کو گھر لے گئے. ابو حضور نے فرمایا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ عائشہ نے فرمایا کچھ نہیں، پینے کے لیے ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہے. حضور نے فرمایا کام بن گیا، دودھ کا پیالہ موجود ہے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی سے 80 طالب علموں کو لے آؤ، وہ بھی 3 دن سے بھوکے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ تو ایک تھا، میں نے سمجھا کچھ اور بھی پیالہ ہوگا، میں 80 طالب علموں کو لے آیا. حضور نے فرمایا طالب علموں کو قطاروں میں بٹھا دو، طالب علموں کو قطاروں میں بٹھا دیا. حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ان طالب علموں کو دودھ پلانا شروع کر دو. 80 طالب علموں کو دودھ پلایا، ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے میں نے منہ کو لگایا, میرا پیٹ بھر گیا. حضور نے فرمایا پھر پیو, میں نے پھر پیا. حضور نے فرمایا پھر پیو, میں نے پیا. اور اس کے بعد حضور نے میرے ہاتھوں سے لے کر وہ پیالہ اپنے منہ کو لگایا, اس کے بعد دودھ ختم ہوا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی ہاتھ میں پیالہ نہ پکڑتے قیامت تک دودھ ختم نہ ہوتا. یہ نبی کی شان ہے, کہو یہ نبی کی, یہ پیغمبر کی برکت ہے. ایسا منظر بھی کسی نے دیکھا, آدھی رات کا وقت ہے, 10-11 بج گئے ہوں گے, 12 بج گئے ہوں گے. میرے بھائیو ابو بکر تشریف فرما ہے, عمر فاروق تشریف فرما ہے, حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا پیٹ خالی ہے, ہم نے تو کچھ کھایا نہیں. ابو بکر نے فرمایا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. عمر فاروق نے فرمایا میرا بھی پیٹ خالی ہے. حضور نے فرمایا اگر تمہارا پیٹ خالی ایک دن سے ہے تو تمہارے رسول کا 3 دن سے پیٹ خالی ہے. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں شام کے وقت مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا تھا, وہ مقداد ابن اسود کے گھر تھا, اور اس کے گھر کے صحن میں کیا بات, کوئی بات نہیں, ٹھہر لیں, سب لوگ پنکھے کی طرف دیکھیں گے, ایک منٹ ٹھہر لیں. توجہ میری طرف ہے, ہے آپ کی میری طرف توجہ, توجہ کریں. تار نہ توڑیں, یہ کوئی ٹیلی فون نہیں ہے جو چل رہا ہے, یا ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور چل پڑی. آپ کی توجہ ہوگی تو بات ہوگی, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں توجہ آپ کی, توجہ فرمائیں. ایک شخص نے کہا, توجہ فرمائیں, کہ میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا, ایک گھر کے دروازے کے سامنے میری نظر پڑی تو اس کے گھر کے صحن میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا گھر کس کا تھا؟ فرمایا مقداد ابن اسود کا تھا. حضور نے فرمایا چلو مقداد کے گھر چلتے ہیں. بے تکلفی تھی, آدھی رات کا وقت ہے, رسول اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت مقداد کی لڑکی اٹھی, لڑکی نے آ کر دیکھا دروازے کے سوراخوں سے دیکھا کہ ساری دنیا کا سردار دروازے پہ کھڑا ہے. اس لڑکی نے آ کر ابا سے کہا جلدی اٹھو, ساری دنیا کی دولت تو تیرے دروازے پر ہے. مقداد ابن اسود نے پاؤں سے جوتا نہیں پہنا, بھاگے ہوئے آئے, دروازہ کھولا, فرمایا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہوں, آج آدھی رات کے وقت چل کر آئے ہیں, مجھے حکم کر دیتے میں آپ کے دروازے پر چل کر چلا جاتا. حضور نے فرمایا آیا نہیں ہوں, بھیجا گیا ہوں. میرے بھائیو کیسے آئے ہو؟ مقداد ابن اسود نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر نے کچھ کھایا نہیں تھا, عمر نے کچھ کھایا نہیں تھا, میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں, پتہ چلا تیرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. بات سننے کی دیر تھی, مقداد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, مقداد رو پڑے. فرمایا کھجوروں کا ڈھیر ضرور تھا, لیکن سورج چھپنے سے پہلے میں نے سارا کھجوروں کا ڈھیر مدینے کے فقیروں میں بانٹ دیا, اب تو گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہے. ابو مقداد رو پڑے. حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ مقداد نے کہا دنیا کا سردار میرے دروازے پہ آیا ہو اور کھانے کو کچھ بھی نہ ہو, خبر گرم ہے آج ان کے آنے کی, آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا, ساری دنیا کا سردار میرے گھر میں ہو اور آج میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو. حضور نے جب دیکھا کہ مقداد کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں تو رحمت کا دریا جوش میں آیا. میرے پاس تو کھجوروں کا درخت ہے. فرمایا کھجوروں کا درخت تو کوئی نہیں, ایک کھجوروں کا خشک تنا میرے سامنے کھڑا ہے. حضور نے فرمایا یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ اور اس خشک تنے کے نیچے بچھا کر اسے کہو, اسے میرا سلام کہو اور اسے کہو رسول اللہ تجھ سے کھجوریں مانگتے. یہ نبی کی شان ہے. یہ کس کی شان ہے؟ پیغمبر کی نبوت والی چادر مقداد لے گئے, جا کر نیچے بچھائی. مقداد کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کا سلام کہا تو اس خشک تنے میں بہار آ گئی, وہ حرکت کرنے لگا. میں نے کہا رسول اللہ تجھ سے کھجورے مانگتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کھجوریں گرنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی. میرے بھائیو جب میں ساری چادر بھر کے رسول اللہ کے پاس لے آیا, حضور نے فرمایا اگر تو چادر نہ اٹھاتا صبح صبح تک یہ دنیا دیکھتی کہ سارے علاقے میں یہ کھجوریں برستی رہتی اور اس برکت میں کوئی فرق نہ آتا. میرے بھائیو سارے علاقے کے لوگوں نے, کافروں یہودیوں نے دیکھا کہ خشک تنا ہے اور اس کے کھجوروں سے مکان کا سارا صحن بھر چکا. یہ میرے نبی کی شان ہے. کہو یہ میرے نبی کی. میرا عقیدہ ہے کہ جس پیغمبر کے لیے, جس پیغمبر کی وجہ سے پتھر کو حرارت ہوئی, حرارت ہوئی یا نہیں ہوئی, پتھر ہلا یا نہیں ہلا, درخت ہلے یا نہیں ہلے, نبی کی وجہ سے, نبی کی نظر کرم کی وجہ سے درختوں میں حرارت آئی, آئی یا نہیں آئی. آج آپ دیکھیں حاجی حج کر کے آتا ہے, کہتا ہے یہ میرا رومال ہے,
یہ میں مدینہ سے لایا ہوں. آپ اس رومال کو چومتے ہو. مسلمانوں غور کرو, کیوں چومتے ہو رومال؟ چومتے ہو, یہ مدینے کا رومال ہے, یہ خاک شفا ہے, یہ مدینے کی کھجور ہے, یہ مدینے کا کپڑا ہے, چومتے ہو. 1400 سال گزر گئے, جو رومال مدینے سے ہو کر آئے اسے چومتے ہو, اور جو جسم 1400 سال سے نبی کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور جو صدیق ملا ہوا ہے, جو فاروق ملا ہوا ہے, اور 23 سال تک جن صحابہ نے نبی کا چہرہ دیکھا, تیرے رومال میں 1400 سال کے بعد برکت آ سکتی ہے, خاک شفا میں برکت آ سکتی ہے, اور تیری کھجوروں میں برکت آ سکتی ہے, اور جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے سینے سے لگایا ان کے جسموں میں کوئی برکت نہیں, ان کے ایمان میں کوئی برکت نہیں, ان کی عظمت میں کوئی برکت نہیں. نبی نے فرمایا علیہ السلام نے کہ تم بہت پہاڑ سونے کا خیرات کرو اور میرا صحابی جو کی مٹھی خیرات کرے تو یہ ثواب بڑھ جائے گا. کیوں بڑھے گا؟ جو کی مٹھی میں کوئی ہیرے نہیں ہیں, کوئی جواہرات نہیں ہیں, کوئی موتی نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ وہ ہیں, یہ خیرات ان ہاتھوں نے کی ہے جو ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آئے, جو ہاتھ نبی کے, اور یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے نبوت کا دیدار کیا, یہ وہ جسم ہے جو نبی کے جسم کے ساتھ مس ہوئے. میرا عقیدہ ہے, مجھے کہنے دو کہ نبی کی وجہ سے پتھر کو عزت ملی ہے, ملی ہے یا نہیں؟ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ نبی کی وجہ سے پتھر کو عزت ملی, نبی کی وجہ سے پتھر کی قسم خدا نے کھائی. آؤ قرآن کو پڑھو. قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد, اے پیغمبر مجھے تیرے شہر کی قسم. اے اللہ میرے شہر کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ تیرا خانہ کعبہ ہے, اس لیے کہ تیرا عرفات کا میدان ہے, اس لیے کہ وہاں مقام منا اور مزدلفہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے کملی والے میں مکے کے شہر کی قسم کعبے کی وجہ سے نہیں کھاتا, کعبہ تو پہلے بھی تھا. میں نے تورات میں قسم نہیں کعبے کی کھائی, انجیل میں نہیں کھائی, عرفات تو پہلے بھی تھا, مزدلفہ تو پہلے بھی تھا, منا پہلے بھی تھا, کہ وہ انتہل بهذا البلد, کہ اس مکے کے پتھروں پہ تیرا قدم آ گئے. جس پتھر پہ نبی کا قدم آئے اس کی قسم عرش پہ خدا کھائے, اور جس جسم میں نبی کا جسم آئے اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی کی وجہ سے سواری کو عزت ملی. چادریں دنیا میں کتنی ہیں, لیکن اس چادر کا ذکر قرآن میں کیوں آیا جو نبی کے کندھے پر آئی؟ یا ایوہ المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, یا ایوہ المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے. دنیا میں کتنی چادریں ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا, جو چادر نبی کے کندھے پر آئی اس کا ذکر آیا. میرے بھائیو, اگر رسول اللہ کی عظمت کی وجہ سے پتھر کو عزت مل سکتی ہے, پہاڑ کو عزت مل سکتی ہے, سواری کو عزت مل سکتی ہے, کپڑے کو عزت مل سکتی ہے, پانی کو عزت مل سکتی ہے, زمین کو عزت مل سکتی ہے, ذروں کو عزت مل سکتی ہے, تو پھر مجھے کہنے دے حبشے کے بلال کو بھی عزت مل سکتی ہے, فارس کے سلمان کو بھی عزت مل سکتی ہے, 144,000 محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی عزت مل سکتی ہے. یہ سب کچھ نبی کی وجہ سے ہے. کہو یہ سب کچھ صحابہ کا مرتبہ نبی کی وجہ سے ہے, مکے کی عزت نبی کی وجہ سے ہے, مدینے کا مرتبہ نبی کی وجہ سے ہے, کائنات کا حسن نبی کی وجہ سے ہے, دنیا کی عظمت نبی کی وجہ سے ہے, چشم فلک کی عزت نبی کی وجہ سے ہے, آسمان و زمین کی وسعت نبی کی وجہ سے ہے, ساری کائنات کا حسن میرے محمد مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے, آپ کا بھی یہی ایمان ہے, آپ اس ایمان پر پکے ہو؟ یہ تو ساری دنیا ہے, میں جنت کی بات کرتا ہوں. جنت بھی نبی کی وجہ سے ہے, جنت بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, میرے مرشد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کو خطاب کیا ہے. کس کو خطاب کیا ہے؟ توجہ آپ کی, جنت کو خطاب کیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے. جنت کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ توجہ کریں, توجہ، آپ کے ایم ایم اے صاحب تشریف لا چکے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حفیظ طائب نے کہا تھا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ خرد کی شمع افروزی جنو کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی سپاہ صحابہ کا ایمان ہے کہ جب تک کسی انسان کا اس طرح نبی کی شان پر ایمان نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ تم تو صحابہ کے سپاہ ہو اور ہم نبی کے سپاہ ہیں، میں نے کہا صحابہ کا سپاہی ہونا زیادہ عشق رکھتا ہے، صحابہ کا سپاہی ہونا۔ ایک آدمی کہتا ہے پیر جی میں تیرا غلام ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ تم کہتے ہو ہم نبی کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ وہ صحابہ کی سپاہ کیسے ہوتی اگر صحابہ نبی کے سپاہی نہ ہوتے؟ صحابہ نبی کے سپاہی تو ہم ان کے سپاہی ہیں، ہم ابو جہل کے سپاہی تو نہیں، عتبہ و شیبہ کے سپاہی تو نہیں، اخنس بن شریک کے سپاہی تو نہیں، ہم تو ان لوگوں کے سپاہی ہیں جو رسول اللہ کے سپاہی تھے، جنہوں نے چوکھٹ نبوت پہ پہرا دیا تھا، جنہوں نے نبی کی چوکھٹ پہ، ہم ان کے پہرے دار ہیں۔ پہرے دار ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بات مکے میں رہنے کی نہیں، توجہ کریں۔ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، پیغمبر کا چہرہ صبح شام دیکھتا ہے، اور قریشی نسل ہے، عربی زبان جانتا ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، اس کا نام ایسا ہے عربی زبان میں جس کا معنی شعلہ مارنے والا، ابو لہب۔ ابو لہب کا معنی ایسا حسن کہ جو شعلہ مارے، لہب شعلے میں کو عربی میں کہتے ہیں، ابو لہب شعلہ مارنے والا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا کہ چونکہ نبی کا کلمہ نہیں پڑا، نبی کا سپاہی نہیں بنا، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وطل، اس کو مدینہ میں رہنا، مکے میں رہنا کام نہیں آیا، نبی کو دیکھنا ایمان کے بغیر کام نہیں آیا، نبی کا رشتہ داری کام نہیں آیا۔ اور ایک آدمی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، حبشی کا رہنے والا ہے، وہ مکے میں کبھی آیا نہیں، مدینے میں کبھی پہنچا نہیں، عربی زبان جانتا نہیں، کعبے کا کبھی اس نے طواف نہیں کیا، نبی کی برادری نہیں، لیکن صرف وہ نبی کا سپاہی بنا، نبی کا نوکر بنا، تو اس کو مرتبہ کتنا ملا کہ وہ حبشے کا بلال ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی سپاہ صحابہ پیغمبر کی محبت کو فروغ دے رہی ہے، نبی کی محبت کو، نبی کی محبت کو یہ فروغ دینا ہے کہ میں نبی کے نقش قدم کو، نبی کے نقوش پا کو، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو، نبی کے غلاموں کی عظمت پہ پہرے دار ہوں۔ سپاہ صحابہ کا ایک ایک بچہ پیغمبر کے 144,000 صحابہ کی چوکھٹ پہ پہرا دے رہا ہے۔ پہرا دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کتنے ایم این اے گزر گئے، ایم ایل اے گھروں میں دبک پر کر بیٹھ گئے، قرضہ ان کے ذمے ہے قرضہ۔ کوئی ایم ایل اے کہتا ہے اگر صحت نے ساتھ دیا، کیا مطلب کہ اگر میرے ذمے کوئی قرضہ نہ پڑا،
تو الیکشن میں حصہ لوں گا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تم نے جتنے نواب ہیں لاؤ نوابوں کی فہرست. تفصیلی گفتگو کے میں الیکشن کی تقریر میں کروں گا اور نوابوں، سرداروں، ذمہ داروں، سیالوں، چودھریوں، خانوں، دو دو سو مربے کے ذمہ داروں، زانیوں اور انگریز کے نمک خاروں کا پوسٹ مارٹم تو الیکشن کی تقریر میں ہوگا، ہونا یا اور اس تقریر میں ہوگا جو الیکشن کی ٹھہرے، الیکشن کی میری پہلی تقریر ہوگی. ٹھیک ہے، پہلی تقریر انشاءاللہ پالیسی تقریر ہوگی اور اسی تقریر پر ہم پورے الیکشن کی مدار رکھیں گے انشاءاللہ. اسی تقریر پر پورے الیکشن کا مدار ہوگا. ٹھیک ہے، میں اپنا کرتاس ابیض پیش کروں گا، میں اپنا اعمال نامہ پیش کروں گا، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور میں 45 سال کے جگیرداروں کا اعمال نامہ بھی پیش کروں گا. ٹھیک ہے، میرے پاس 1.5 سال کی کارگزاری ہے، میرا ایم این اے 1.5 سال کارگزاری کرتا رہا ہے، اس کا کام 1.5 سال تک محیط ہے. ٹھیک ہے، اس نے 1.5 سال میں کیا کیا اس شہر کے لیے، یہ الیکشن کی تقریر میں بتاؤں گا. اور جگیرداروں نے 45 سال تک خون کیسے چوسا، یہ بھی اس تقریر میں بتاؤں گا. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بڑے کالے ہو پوسٹ مارٹم ہو. ہونا چاہیے. ایک ایم این اے ہم نے بھیجا تھا، ایک پورے پاکستان میں ایک ایم این اے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اگر 1 روپیہ بھی حکومت کا اس کے ذمے ہو تو کھڑا ہو کر کوئی آدمی بتائے، میں آج ہی اس کو دستبردار کر دیتا ہوں. 1 روپیہ. اور یہاں ایک ضلع اس فیصل آباد ڈویژن میں ایک ایم این اے ہے جس کے ذمے 49 کروڑ ہے. 49 کروڑ، 49 کروڑ. اور ہمارے ایک قریب ایم این اے صاحب ہیں فیصل صالحیا، 35 کروڑ. ایک خالہ جی کا واڑا آئی، چھک کے لے گئے وہ سارا پیسہ، ایک ایک پیسہ نہ کٹیا تو سانو سپاہی صحابہ نہ آخیا. ٹھیک ہے، وہ معین قریشی بشک تو امریکہ تو آیا ہے، چھک لا. ٹھیک ہے، کٹ لا پیسہ جو نکلتا ہے، پر الیکشن ملتوی نہ کریں. ٹھیک ہے، پیسہ جڑا چکنا ہے چھک لا، اے بی بی چندی رانی کو بھی لے لا جڑا لینا. اور ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، بس ہمارا دامن صاف ہے، ہمارا دامن. بے نظیر کہتی ہے کہ میرا مقصد ہے کہ ملاؤں سے اسلام کی جان چھڑاؤں. بالکل ٹھیک، اے تیرا مقصد ضرور پورا ہو سی. ٹھیک ہے، تو لے جا اسلام اپنے کول، اسلام دے کولوں کے مولویوں دی جان چھڑاونی ہے تے تو اسلام سنبھالنا ہے، کہ کہیں دے گھر بچہ جم پہ اذان تو دے سے ہیں او گلتے کر، کہیں دے گھر جو بچہ جم پوے تے اذان بی بی جی تو دے ہونی ہے، اذان تو دے وے نکاح نصرت بھٹو پڑھاوے تے گل سنو نا، تے جے چندا مسیح تے منگن دی لوڑ ہوے تے آصف زرداری کھلوتا اسلام تو آ کے جان مولویاں نہیں چھڑاونی ہے، اے تیرے مرن تک مولوی نہیں بیندے. اور تیرے پیو نو جدو پھانسی دے تختے تے لٹکایا آئی تے رات ادھی راتی مولوی نو گلیندے ودیان پنڈی چوں بھٹو صاحب نو. ٹھیک ہے، پر علماء دی ضرورت دا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بی بی جی اے نہیں بیندے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی آدن، بابو جی کی آدن، بابو جی آدن کہ میں کلا الیکشن لڑسا، تے ہون کل کیوں مولانا سمیع الحق دے چرنا چوانج کیوں بیٹھا، اتھے کے کرن گئے ہو، کلے جو لڑنا آئی تھی آؤ لڑو، بسات لپیٹ دی جائے گی تمہاری. انشاءاللہ حکومت جس کی بھی آئے اس ملک کا مقدر محمد کی شریعت سے وابستہ انشاءاللہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ہم نے مولانا اعظم طارق کے ساتھ 8-10 آوازیں اور ملانے کا فیصلہ کیا اور پورے ملک میں سپاہ صحابہ کے علماء متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ضلع جھنگ میں بھی انشاءاللہ آپ کو نتیجہ ایسا ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اتھے چلے ہوئے کارتوس بھی آئے کھڑے نے. آئے کہ کوئی نہیں؟ جیڑا میرے نال خانہ کعبہ وعدہ کرے نا پہ آئی کہ فاروقی صاحب تساں لندن تو آونا آئی تے میں 17 دنوں تو دروازے تے بیٹھا کعبے دے کہ میں آکساں کہ میں سیاست تو دستبردار ہو گیا. اے انشاءاللہ الیکشن آسی تے پوسٹ مارٹم پورا ہو سی. ٹھیک ہے؟ اے الیکشن دیا تقریرا شروع ہو سن نا 15 اپنا ہے 30 تاریخ تو بعد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تیار ہو میرے بھائیو؟ وزیر بھی تم نے دیکھے، جگیردار بھی دیکھے، مشیر بھی دیکھے، جنگ کی سڑکوں پہ سوئی گیس کون لایا؟ میں چیلنج کرتا ہوں اس پورے ڈویژن میں اور 3 ڈویژنوں میں کہ 1.5 سال کی مدت میں آدم طارق سے زیادہ کسی نے کام اگر ایم این اے نے کرائے ہو تو میرے سامنے پیش کرو. اوے اسیتے اپو ٹھہروئے، اسیتے اپوزیشن چاہیے، اپوزیشن چاہسے. ٹھیک ہے؟ اپوزیشن دے باوجود سوئی گیس نہیں آیا، کروڑوں روپیہ ٹیلی فون واسطے منظور نہیں ہویا، اے ڈائریکٹ بیلنس دے انتظام نظام وچ تبدیلی نہیں آئی. بھئی کمزوریاں ساڈے وچ ہو سکدیاں نے، اسمانہ تو تارے تے توڑ کے اساں تانوں نہیں دے سکدے. اس جو ساڈے واسطے چ پیچھے ہٹیاں او جگیردارا تے تانوں لبنا ہی کوئی نہ ہویا، ہور مہینہ 2 مہینے تے مولانا صاحب تے ہر جمعے تانوں مل ہی جاونا. ملنا کہ کوئی نہیں؟ اس طرح دا ہور بھی ایم این اے کوئی ویکھیا ہے؟ ہر گھر، ہر دروازے تے، ہر شہر دے ہر چوک چ ایم این اے تہاڈی خدمت واسطے موجود ہے. اور میں آزمائے ہوئے سیاست دانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن آ رہا ہے، جس کا جی چاہتا ہے ہمارا مقابلہ کرے. امان اللہ سیال کو اگر کھجلی ہو رہی ہے تو وہ بھی آئے، شیخ اقبال کو اگر کھجلی ہوئی ہے تو وہ بھی آئے، اور ہور بھی جڑے بھرا رہ گئے انہوں نے بھی لے آئے. انشاءاللہ ہر چوک پر ملیں گے، ہر بازار میں ملیں گے، ہر گلی میں ملیں گے. تم اپنا کرتاس ابیض لاؤ گے، ہم اپنا اعمال نامہ لائیں گے. ٹائم تو یار زیادہ ہو گیا، ایم این اے صاحب خطاب کرسن. واخر دعوانا الحمدللہ.